أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة فاتحة میں مقصد سورت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ بیان ہوا تھا، التعبد للہ وحدہ، العبادت المخلص للہ وحدہ. اور اس سے پہلے تمہیدی سورت تھی جو اسامی الہیہ اور صفات اور علام ذات وغیرہ پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد دعا اور تعین مسلک، انعام یافتگان کا بیان اور انعامات سے محروم ہونے والے مغضوبین و ضالین کی مذمت تھی. سورہ بقرہ کے اندر اسی مضمون اول کو الحمدللہ حروف مقطعات لا یعلم مرادہا الا اللہ کے اندر اشارتاً بیان ہوا ہے، اور وہاں الوہیت کا تعارف تھا اسامی عشرہ سے، پانچ ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، اور پانچ مزمراً معبود مستعان ہادی منعم اور مدل. اور اس صورت میں الوہیت کے تعارف کا سب سے بڑا دستاویز برہان بین اور آیات بینات، کتاب ہر طرح عیب اور کھٹکے سے پاک صاف، اس کا بیان ہوا ہے. وہ صداقت الکتاب جو اعجاز الرسول کو مستلزم ہے. اور سورت کے جو مضامین مقتدرہ ہے جیسے تقوی، ہدایت، ایمان باللہ و بالآخرت، مومنین کے اوصاف خمسہ ذکر فرمائے کہ یہ مومن متقی ہوں گے، یہ مصلین ہوں گے، یہ منفقون ہوں گے، اور یہ آخرت کے بارے میں پختہ یقین رکھنے والے ہوں گے. دو مقامات ان کے اخروی بیان کیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اہدنا میں ایک اشکال تھا کہ ہدایت یافتگان کو کہا جاتا ہے کہ اہدنا، اس کا جواب مفسرین نے داوم علیہا، کبھی اللہم استقم علی، اللہم استقمنا علی الہدایہ. اس صورت کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہمیشہ ہدایت پر ہی رہیں گے. ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ کبھی معاف ہو سکتی ہے، کہ کپڑے پہننے میں ہدایت چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ کپڑا پہننے کا سنت طریقہ یہ، کھانا کھانے میں آپ کو ہدایت چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے. نماز آپ کو ہدایت کے مطابق پڑھنی ہے کہ مصطفی نماز کیسے تھی، دعا میں آپ ہاتھ کیسے اٹھائے، شروع کن الفاظ سے کرے. درود شریف سے شروع کرنے والے کو ترمذی ثانی دعوات کبیر میں منع کیا عجل تک کہہ کر، اور پیغمبر نے خود فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک ثم صل علی نبیک ثم صل توطہ. کوئی ایک مقام بھی ایسی زندگی کا نہیں ہے جس بغیر، جو بغیر ہدایت کے ہو، اور وہ ہدایت کا محتاج نہ ہو. تو اس کو ذکر کیا، اولئک علی ھدی من ربہم فمن کان منکم مریضا او علی سفر. سفر جب تک موجود ہو تو احکام موجود ہوں گے. علماء دین کہتے ہیں کہ سفر میں اقامہ کے احکام معتبر نہیں ہے، اور حالت اقامہ میں سفرانہ معتبر نہیں ہے. مثلا نیت سے مسافر نہیں ہوتا جب تک کہ خارج من البلد نہ ہو, اور المام بالبلد کے بعد سفر خود بخود زائل ہو جائے گا. تو اس کو ذکر فرمایا او على سفر, مرض ایسا نہیں ہے, کیونکہ مرض تو پیروں کا بھی ہو سکتا ہے, سر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اعذر اللہ منہ ویاکم. قرآن کریم کے اعجاز کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک کو ذکر کرتے فمن کان منکم مریضا, اور دوسرے کو کہتے او علی سفر, یہاں بھی کہہ سکتے تھے او کان مسافرا, لیکن فصاحت اور بلاغت قرآن پر حیران کیے, دنیا دنگ رہ گئی. فیضی نے بے نکت تفسیر لکھی اور جب قرآن کے اعجاز پر آیا تو کہا وا ما ان لا سائل له, وا ما ان کا ہوا باہر نہیں کہہ سکتے نقطہ آ رہا ہے, وا نہر نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ نقطہ آ رہا ہے نور, کہا وا ما ان یہ وہ پانی ہے لا سائل له جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو سورت کے اندر جیسے فاتحہ میں دو ناپسندیدہ فرقے تھے مغدوبین و دوالین, بقرہ کے اندر بھی دو ناپسندیدہ فرقے کافرین اور منافقین ذکر ہوئے. کافرین کی مذمت آیتین میں ہے, دو آیتوں میں, لیکن منافقوں کی مذمت ایک رکوع میں ہے جس میں دس نشانیاں اور دو مثالیں دے دی گئی. پہلی مثال آگ سے ہے اور دوسری مثال آپ سے ہے, اور پھر سورت اس مضمون کا اختتام کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اسماء عشرہ ظاہراً مزمراً فاتحہ میں بیان ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر پکا ایمان رکھنے والوں کو جو کتاب تلقین کرتی ہے ہدایت و استقامت کی, اس کا ذکر کیا اوائل بقرہ میں. اور سورت کا موضوع العبادت المخلصہ للہ وحدہ, اس کو بیان کرنا شروع کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اور کل کی نشست میں میں نے گزارش کی تھی کہ صحابہ و تابعین کی تفسیر منقول ہے, اور اجلِ میادین کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں عبادت بمانے توحید کے ہے. چنانچہ ابن کثیر نے, قرطبی نے, اسماعیل حقی نے, خطیب شہربینی نے, فخر رازی نے, غزالی نے, سب نے تسلیم کیا ہے کہ اعبدوا ربکم وحدوا ربکم, اللہ کی توحید و تفرید مان لو. البحر المحیط میں ابو حیان غرناطی نے لکھا ہے لأن العبادة لا تقبل ولا تسمع حتى صدرت عن الموحد, جب تک موحد نہ ہو ارتکاب کرنے والا عبادت عبادت نہیں, کیونکہ مشرک تو ان اللہ لا يغفر ان يشرك به, قابل عفو نہیں ہے. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ مالوسی نے اس جگہ سب سے طویل بحث کی, اور اس کے علوم موجودہ تمام مفسرین سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ آخر ہے, 1270 میں انتقال ہوا ہے, اور کم ترک الاول للآخر, یہ آنے والوں کے لیے میادین زیادہ ہے. لیکن افسوس کہ یہ منصوص تفسیر اس سے رہ گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو رب کی, اشارہ فرما دیا نا الحمدللہ رب العالمین. قرآن شریف کے سورتوں میں یہ کمال ہے کہ بقرہ کے اندر فاتحہ کے علوم چل رہے ہوں گے اور آل عمران میں بقرہ کے علوم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، جس کو حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ مضمون بترقن ہے، مضمون بزیادتن ہے، مقالت ترتقا الى درجت من درجہ، مقالہ روز افزو ہے بترقیات اور بزیادات. تو چونکہ الحمدللہ رب العالمین گزرا ہے تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، رب رب یا رب، اور رب مالک کو کہتے ہیں، مختار کو کہتے ہیں، اور مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، اس جیسے حاجت روا اور کارساز مشکل کشا کوئی نہیں، شروع سے لے کے آخر تک وہی روزی رساں ہے. جنین کو ماں کے پیٹ میں کس طرح رزق پہنچاتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی دودھ سے ہری بھری کر دیتا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کے ساتھ چیزوں کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ادھر سے ماں کا دودھ کم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، ادھر سے یہ بسکٹ اور چاکلیٹ اور دیگر چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے. رب اس کو کہتے ہیں جو ہدایت کا بھی کار فرما ہو. انک لا تہدی من احببت، کیونکہ آپ رب نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. دیکھو بیمار کو مرض میں دوا پہنچاتا ہے، اس میں اثر ڈالتا ہے، مسافر کو سفر میں جتنے بھی دقت ہو روزی ملتی ہے، گرانی کو دیکھ کر بیمار کو کہا الم تستطع قائما فصل قائدا فان لم تستطع قائدا فصل استجاء تؤمی ایماء و ایماءک لسجودک احفظ من ایمائک لرکوئک ولا ترتفع شیئا الی وجهک لتسجد علیہ. کوئی چیز اٹھا کے نہ رکھے. مسجدوں میں باقاعدہ بینچ بنے ہوئے اور لنگڑا گان اور معذورین اس پہ بیٹھتے ہیں، اور پیچھے مسلح پہ جو کڑی ہے وہ بغزری ہے. خزم مسلح نے بلاڑا زنانا خبر نشی کو جب ستر ہے. بعض مسجدوں میں جانا ہوا ہے، خدا کی قسم دکھ ہوا کہ ہمارے ائمہ کس قدر ہڈ آرام ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جی سجدہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا تو بس اشارہ کرو نا، سامنے ڈیسک کیوں رکھا ہے، بینچ کیوں رکھا ہے؟ توبہ. آپ بریلیان مودودیان اگر مقلد پریز اور دیکھ پلو سر بجنگون شو، کسی کو کہوں گا پانچے اوپر کرو، کسی کو کہوں گا بٹن پٹی صحیح کرو. وہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا طالب علموں کے لیے اتنے جوڑے سلوانے. میں نے کہا یاد رکھنا کہ ہمارے قاعدے کے مطابق بنوانا ہے، اگر تم نے بٹن پٹی صحیح نہیں سلوائی طالب نہیں پہن سکے گا. اس نے کہا وہ تقریباً سل گئے. میں نے کہا سل گئے تو اپنی قبر تلاش کرو، اس کے اوپر ڈیر لگاؤ، یہاں لائے تو تیری بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کہا متبادل صورت، میں نے کہا دو چار درزی گھر لے جاؤ یا ان سے ٹھیکہ کر لو، اور ان کو کہو جس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جاتے اس طرح بٹن پٹھی ہوگی. یوں لوے مسئلہ لگا جی. پہلے تو جوانی تھی، توانائی تھی، پروانے. اب بڈھا ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا، تو اب بیان کرتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے. ملیان براشی سرو سپن آیا گاٹے پٹے سینے آیا چجائی کڑی کناٹو آمان تا وہی جیتا سو شیئی آوز شیم ہوتا سو شیئی یہ بٹن پٹی آپ کی دیکھو یہ گڑی دائیں ہاتھ پر دیکھو وہ بغزرین سو شیئی دے سم دے ہر سا دے کاغو آگ دی تو اببہ تبلیغ جماعت آ جائے گی اللہ کے دین کا کام کرنے والے اللہ والے نبیوں کا کام نبی ہوگا تو نہیں ہے غبی ہوگا ہے آؤ کنا جب ان سے کہے کہ بھئی گھڑی تو اہل سنت والجماعت کا شعار ہے فتاوی قاضی خان اور باہر میں ہے بایاں ہاتھ اچھا جی تو یہ خبری پشپاگو نمبروں کی ور منڈلی رہ منڈلی نو ریس نشتا تو بڑی مشکلات ہیں اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے نہ آگا بریلیان را نخلاص کر آگا غیر مقلد را نخلاص کر آگا بس دغا خبری شروع شروع اور پانچے ٹخن پہ پڑے ہو بھئی نماز چھوڑو بغیر نماز کے منع ہے وہ جو پیغمبر صحابی کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے زمین پر اور اس کی پنڈلی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاذا ماقد الازار شلوار کے پانچے بس یہاں تک آ سکتے ہیں ولا حق للازار فی اسفل الکعبین شمائل شریف ترمذی کی ایمان سے کہو روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھے اور سامنے قرآن شریف بچے ہوئے کوئی امتی جس میں غیرت ایمان ہو وہ اس سے بڑا مسئلہ کہاں مانے گا جس میں پیغمبر ایک صحابی کے ساتھ نیچے بیٹھتا ہے اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دو با تو ان کو کیوں تکلیف نہیں قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ایک عالم نے مجھے کہا یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ مستحبات مستحسنات اس پر سارا زور دے رہے ہیں میں نے کہا یہ مرد کا پانچے اوپر کرنا یہ کیا ہے کہ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہ ہے میں نے کہا مکروہ تنزیہ تو شرعی حکم ہی نہیں ہے گرم کھانا مکروہ تنزیہ ہے جلنے کا اندیشہ ہے حکم شرعی نہیں ہے بہت ٹھنڈا پینا سانس خراب ہو جائے گا یہ ایک طبی اصول ہے اس لیے کراہت و تنزیہ کو فقہا سرے سے ذکر نہیں کرتے میں نے کہا عالمگیری کتاب الکراہیت میں ہے وعلم ان کل مکروہ عندنا حرام ایک دوسری بات ہی میں نے کہا حرام اور مکروہ کا یہ فرق ہے کہ مکروہ کے بارے میں ناپسندیدگی مروی ہو اور حرام کے بارے میں وعید مروی ہو سزا آ چکی ہو تو پیغمبر کہتے ہیں تین آدمی کو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا ایک المنان احسان جتلانے والا وہ مسبل الازار اور وہ مرد جو ٹخنے پاؤں سے نیچے لٹکا ہے یعنی پانچے ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں کے اوپر ہے اور تیسرا وہ المنفق سلعته بالیمین الكذب جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہو دروغو تاجر التاجر الفاجر میں نے کہا اس میں کون سی چیز یہ جو سزا آئی ہے اتنی کٹن سزا لا ينظر الیہم ولا يقلمهم ولا يزکیہم یہ تو حرام الحرام قطعی حرام کی سزا معلوم ہو رہا ہے ایک دوسرا یہ کہ ابو داؤد کتاب اللباس میں ایک شخص کی تین چار مرتبہ نماز پڑھوائی اور آخر میں اس نے کہا حضرت یہی نمازیں اور تو آتی نہیں ہے. آپ نے کہا قد صلیتا ولیکن اسبلت ازارک, نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی مگر پانچ چھ ٹخنوں سے نیچے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ, اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پانچ چھ ٹخنوں سے نیچے ہو. میں نے کہا یہ سزا ہے, یہ وعید ہے, یہ شدید قسم کی تنبیہات, یہ تنزیہ کی ہو رہی ہے. کچھ شرم کچھ حیا کرو, کچھ مصطلحات اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو چونکہ اجازت مل گئی ہے, ابو بکر صدیق نے اتنے سخت سزائے سن کر فرمایا کہ میری شلوار کھسک جاتی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلتا اور پانچوں کے نیچے ہو جاتی. آپ نے کہا انک لست ممن یلبس الخیلا, آپ ان میں سے نہیں ہیں جو تکبر غرور کے لیے پہنتا ہو. تو صرف ابو بکر صدیق کو انک لستا, آپ نہیں ہیں, اس کے علاوہ کسی ایک کو بھی دنیا میں اجازت مل گئی نہیں ملی کہ مرد ہونے کے باوجود وہ شلوار کے پانچ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. ہمارے سرحد کے اندر بہت بے احتیاطی, بلوچستان کے اندر اس سے بڑھ کر بے احتیاطی. اہل علم اس بارے میں قدرے کمزور واقع ہوئے, انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہے, بلکہ طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی. مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اللہ اللہ تعالیٰ اچھی نماز اچھی عادتیں عوامر و نواہی کے اندر بہترین طریقہ نصیب فرمائے. اور وہ عمر نے جو حضرت صہیب کو شہادت سے پہلے واپس لوٹایا اور کہا یا اخی ارفع ثوبک فانہ اتقى لربک وانقى لثوبک, میرے بھتیجے میرے بھائی شلوار کے پانچے اوپر کرو, اللہ بھی خوش ہوگا وہ کپڑا بھی صاف رہے گا. اللہ اللہ. تو بعض فقہا نے جو لکھا ہے کہ سامنے بیمار تکیہ رکھ سکتا ہے, یا کوئی علامہ شامی نے کہا ہے کہ ایک شبر ایک بالش کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ بھی زمین کے حکم میں ہے. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حدیث اس کے خلاف وارد ہوئی ہے اور عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یسجد علی وسادتی فقال صل قائما اذا استطعت فان لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فاستجع استجاعا واجعل ایماءک لسجودک احفظا من ایمائک لرکوئے گا. ثم رما به, پھر وہ تکیہ اٹھایا اور دور پٹخ دیا کہ یہ کیا رکھا ہے تو. اور پھر دوبارہ حضرت تشریف لائے عادت میں اسی شخص کی, تو سامنے ایک شبر یا تختہ رکھا ہوا ہے, لکڑ رکھا ہوا ہے. حضرت نے اسی طرح الفاظ دہرائے اور وہ تخت اٹھایا اور دور پٹخ دیا. افسوس ابن عابدین کو فتاوی شام میں کتاب المریض کے اندر یہ روایت نہیں ملی, کبھی بھی غلط فتویٰ نہ لکھتے. ما تبحری فی العلم و تجسس ہی للفرو, وجامعيته في فروع الحنفية وأصولهم. ضرب المثل قسم کے عالم ہے لیکن فوق كل علم عالم عليم، ہر عالم سے بڑا عالم اللہ نے پیدا کیا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر شیخ محمد عابد سندھی کی طوالع الانوار دیکھی جو 16 زخیم جلدوں میں ہے، جن کی چپائی 65 جلدوں میں ہو رہی ہے. شیخ محمد عابد سندھی میں اور ابن عابدین میں یہ فرق ہے کہ ابن عابدین کو فروع حنفیہ بہت یاد ہے اور شیخ محمد عابد سندھی اس میں بھی دو قدم آگے ہیں اور احادیث کے بھی حافظ ہے. وضو کے اندر میں نے گنا ہے 250 احادیث پیش کی شیخ محمد عابد نے طوالی کے اندر. جس طرح ابن عابدین نے رد المختار لکھی ہے در المختار کا حاشیہ، اس طرح شیخ محمد عابد سندھی نے بھی در مختار کی شرح یا عشیہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے طوالع الانوار. حضرت ابن عابدین نے مکہ کے اندر اس کا نسخہ دیکھا، فبکا بکا ان شدیدا وقال یا لیت لو دریت قبل هذا ان احدا من العلماء صنف هذا ما صنفت رد المختار. اس کی دہشت جو دیکھی ہے، اس کی تجسس، کمال اطلاع، واسع اور بلیغ معلومات، تو ابن عابدین سے رہا نہیں گیا، زار و قطار روئے اور اس نے کہا اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ دنیا ہند اور سندھ میں ایک ایسے عالم ہوئے ہیں جو تھے تو یہی 57 کے، اور ہندوستان میں علماء کرام نے ان سے سندیں لی لیکن عمر بر حرمین کے امام رہے، قاضی رہے، قاضی القضات رہے، اور وہی بیٹھ کر کے انہوں نے در مختار کی شرح طوالع لکھی. تو ابن عابدین شامی کو اپنے رد المختار جو اس وقت فتوے کی ضرورت اور دارالافتاء کی زینت و سجاوٹ ہے، اس نے کہا اگر مجھے شیخ عابد سندھی کی کتاب طوالع الانوار وقت پر مل جاتی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی رد المختار کی. تو چونکہ ابن عابدین کو یہ روایت کہ پیغمبر ایک مریض کی عیادت کرنے گئے اور اس کو دیکھا کہ وہ تکیے پر سجدہ کر رہا ہے یا لکڑی پر، اور آپ نے تکیہ بھی پھینک دی اور لکڑی بھی پھینک دی، یہ ابن عابدین کو نہیں ملی. ام سلیم کی ایک روایت ملی اور اس سے غلط نتیجہ نکال کے یہ فروع بالکل غلط نقل کر دی. اور یہ حدیث جو میں بیان کرتا ہوں، قاسم ابن قطلوب وغیرہ نقل کیا ہے اور مسائل ہدایہ میں، اور جمال الدین زیلئی نے نصب الرایا فی تخریج احادیث ما فی الہدایہ، اس میں اس کے 17 ماخذ اور مصادر بتائے. اور آج کل ہمارے ایک مخلص دوست سندھی نے اس کی تحقیق کی ہے، 700 کتابوں کے اندر اس حدیث کو ثابت کیا ہے، جس سے ثابت ہوا ہے کہ پیغمبر نے سامنے تک یا رکھ کے بیمار کا سجدہ کرنا یا لکڑی رکھ کے منع فرمایا، پھینکا ہے. لہذا شامی کی یہ جگہ مخدوش ہے اور قابل انکار اور ناقابل عمل ہے. ففہموا ایھا الفقہاء والعلماء، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی نصیب فرمائے. زبردست عبادت و طاعات کا مہینہ شروع ہو گیا، رات تراوی سے آراستہ ہے اور دن روزوں سے، اور پھر آپ کی زندگی اور ہماری تو تفسیر کے علوم سے، اطلاعات سے، باغ و بہار سے رو بترکی ہے. اللہ قائم دائم جاری ساری رہے. غلشہ غلشہ تگے بش حرام کی نا خبریں اور آواز. تو یہ سورت کا دعویٰ ہے العبادت المخلصة للہ وحدہ. ایک تحقیق کے مطابق یہ چار جگہ ذکر ہوا ہے. دوسری جگہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اور تیسری جگہ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اور چوتھی جگہ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس لیے طالب علم کو کوئی ایک کتاب اپنے شیخ کی نگرانی میں مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے بعض ناشکر طلباء کو کہا ہے، ناشکر کہ تم دوبارہ بخاری ترمذی میں بیٹھو اور فتاوی شام میری نگرانی میں مطالعہ کرو. تم پڑھتے رہو، دیکھتے رہو، جہاں سمجھ نہ آئے یا تعارض معلوم ہو یا اور کتابوں کے برخلاف ہوا میرے مجھ سے پوچھ. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، شاید فقہ کی کوئی کتاب دنیا میں ہو جو اس عاجز اور فقیر کے پاس نہ ہو. خود مد سے آیت بتا رے انکبوت، اور رزق را پر می دہد پروردگار. اور فقہ میں مطالعہ دور تک کیا ہے. پنجپیر مولانا صاحب کا مطالعہ قرآن شریف سے متعلق زیادہ تھا. فقہ کے بارے میں انہوں نے خود قل من کان عدو لجبریل پر کہا ہے کہ بعض لوگ مجھ سے نکاح و طلاق پوچھتے ہیں، میرے پاس دکان میں نکاح و طلاق نہیں ہے، بس توحید و سنت ہے. لیکن استاد محترم مفتی ولی حسن بحر زخار تھے. مولانا مفتی محمود جو عجائب عالم علماء میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب مفتی ولی حسن صاحب آ جائے تو پھر بات شروع کرتے، ان کو ساتھ بٹھا لیتے تھے. ایسا اللہ اللہ. ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نے ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، ہدایہ ثالث، ترمذی دونوں جلد بما شمائل، بخاری شریف کی دونوں جلد مکمل. استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری نے شروع کرائی. 13 سبق 7 جلد اول میں 6 ثانی میں پڑھا کر وہ انتقال کر گئے، اور پھر بخاری میں سرے سے اخیر تک فقیہ امت، مفتی اعظم پاکستان، محدث کبیر، مفسر شہیر، عالم نحریر مولانا مفتی ولی حسن نے پڑھا، خوب پڑھائی الحمدللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. علم کا اشتغال تمام عبادات سے بڑھ کر ہے. ابن ماجہ میں کو متکلم فی عند المحدثین ہے، لیکن معروف العمل ہے، والعمل اقوى حجہ کما قال المحدثون، کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور علم کا ایک باب پڑھنا 1000 رکعت نوافل سے بڑھ کر ہے. اعبدوا ربکم، اللہ کی ایسی عبادت کرو. عالم دین کثرت عبادت نہیں کرتا، عالم دین صحت عبادت کا متصف ہوتا ہے، یاد رکھنا. اور عالم دین امت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کسی کے پانچے نیچے ہو تو ہمیں تکلیف، کسی کا سر ننگا ہو تو ہمیں تکلیف، کسی کے کونیاں کھلی ہو آفاستینوں والی قمیص ہو تو ہمیں تکلیف. یا اللہ، کوئی فرض پڑھ کر سنت موقعہ سے پہلے بیٹھا رہے، چونکہ یہ خلاف سنت ہے اور محدثین و فقہا کا اتفاق ہے کہ سنن موقعہ کو نوافل تسبیحات کے لیے مؤخر کرنا ناپسندیدہ ہے، تو ہمیں تکلیف. کوئی ہاتھ اور داڑھی سے کھیلتا ہو دعا میں، ہمیں تکلیف. کوئی دعا دروش شریف سے شروع کرے، چونکہ یہ حدیث و سنت کے خلاف ورزی ہے، ہمیں تکلیف. کوئی دونوں ہاتھوں سے تسبیحات گنے، ہمیں پھر تکلیف. کوئی نماز سے پہلے ہاتھ باندھے، تکلیف. نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھتا رہے، پنکھے گنتا رہے، چھوٹے بچے کی طرح کھیل کھلواڑ میں لگا رہے، ہمیں افسوس کہ جوان آدمی ہے، چہرہ داڑھی سے بھرا ہوا ہے اور یہ ابھی تک ننھے منوں کی حرکتیں کر رہا ہے. رحمان بابا بھی ایک موقع پر غصے ہو گئے، وی دا ہما والا تفلان دا گواری دی او دی سپن گیری تج انوائے سپن گیرے. رحمان بابا سمرا غصہ کڑا ہو گرا، وہ سپن گیرے دا او دا شپک کارو معشوم گئے دی. وی دا ہما والا تفلان دا گواری دی او دی سپن گیری تج انوائے سپن گیرے. تب وہ بابا آگے آ جائے، لڑا وہ پڑو ہے دا ہو رہے، بس پنگیری ہے ٹٹو. ہمارے دور حدیث و تخصص کے طلباء محلے کے بزرگوں کے لیے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ مسند ابی اعلیٰ میں حدیث ہے اور شان ورشاہ نے اس کی تائید کی شرح بخاری میں، لہذا یہ مسئلہ درست ہے کہ طالب استاذ کے لیے، عوام خواص کے لیے، داڑھی مونڈے داڑھی والوں کے لیے، چھوٹے بڑوں کے لیے، ہمارے طلباء محلے کے سفید ریشوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ان کو کہتے ہیں آپ تشریف لائیے آگے، کیونکہ یہ تو طالب ہے، اس کا دل و دماغ تو علم سے روشن منور و معطر ہے. اللہ اس کی ہمہ زندگی میں علمی رہنمائی نصیب کرے. لیکن وہ ہاں بس تشگیر نور سشے نشتہ. وہ ایک بکرا میں نے دیکھا سفید رنگ کا، بڑی داڑھی، لے کے آنے والے بھی سفید داڑھی تھی لیکن کٹی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ بکرے سے شرم کرو، اس کی داڑھی تجھ سے بڑی، جس پر تھوڑی دیر میں چھرا پھرنے والا. اچھا یہ بھی داڑھی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ والی بھی داڑھی ہے، فقہا تو نہیں مان رہا ہے. وہ فرماتے و اما اخذها ما دون القبضه فلم يبح احد من العلماء، ایک مٹی سے کم کرنا کسی نے جائز نہیں کہا. و اما اخذها كلها كما هو فعل المخنث من الرجال والمغاربة، بالکل مونڈنا تو خالص ہجڑا پن اور مغربیت ہے، زندقت و الحاد. دیکھیے البحر الرائق کتاب الصوم، النہر کتاب الصوم، تبیین شرع کنز کتاب الصوم، فتاوی شام کتاب الصوم، محیط کتاب الصوم، مبسوط کتاب الصوم، یہ غریب المال کہلاتا ہے. اصل میں مسئلہ تو ہونا چاہیے کتاب اللباس میں، جہاں مونچے لینا اور داڑھی رکھنا اور ہونٹ کے نیچے جو انفقہ ہے، ریش بچہ، اس کے نہ لینے کی بھی روایت ہے اور لینے کی بھی ہے، عاجز کو ترجیحاً لینا مناسب معلوم ہوا ہے. اور ان تمام صورتوں کے اندر جو اصل مسئلہ ہے، اس کی حفاظت عالم دین کے ذمہ ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں داڑھی والے بہت ہیں کیونکہ طلباء الحمدللہ, تو داڑھی منڈے سے ہم کہتے کہ بھئی تم پیچھے ہو جاؤ, وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اور مسند ابی اعلیٰ کے حدیث میں ہے کہ جو کسی محترم کے لیے پیچھے ہو جائے اللہ اس کو صف اول کا دوہرا ثواب دے گا. ایک روایت مخطوطے میں نظر سے گزری ہے کہ 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے. اللہ, تو چونکہ عام طور پر یہ محل میں نہیں ہے, غریب المحل میں ہے, اور فقہا تو ایک دوسرے کا اتباع کرتے ہیں, آپ کو خوب معلوم ہے. اس لیے ایک تمام کتابوں میں, کتاب الصوم میں, کہ روزے کی حالت میں مونچوں پر تیل لگا سکتا ہے یا نہیں, یا داڑھی میں, تو وہاں لکھنا پڑا فقہا کو کہ مونچے بالکل صاف کرنا یہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور مونچے چھوٹی چھوٹی مردانوار ہو, کیونکہ مونچوں کے لیے قص الشواربا, کم کر دو, کینچی کر دو مونچے, وعف اللحا, اور داڑھی بڑی کر دو. اور دو ساتھی تھے, ایک نے داڑھی بہت بڑی رکھی تھی اور بہت دور تک گئی تھی, اور دوسرے نے مونچے اتنی بڑی رکھی تھی کہ وہ کانوں کے ساتھ اس نے باندھا تھا. ایک کالا باغ میں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور دوسرا پشاور میں. تو وہ کالا باغ والا پشاور آیا تھا اور اس کی مونچے جو تھی, وہ کالا باغ کے جو نواب ہوتے ان کے بھی مونچے ہوتے تھے, وہ پیچھے بندی ہوئی تھی. تو اس نے کہا پخیر را لی بریتا او دار کلے دتنوائے گراؤ. غالباً اس کا نام عبد الخالق تھا جو پشاور میں تھا. تو اس کو کہا کہ اے بڑے مونچوں والے خوش آمد, اور آپ کو خوش آمد کہنے والے بھی کوئی معمولی داڑھی نہیں رکھتا. عاجز اور فقیر کا یہ خیال ہے کہ داڑھی بھی حدود میں ہونا چاہیے, اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی اس سے ڈر جائے. پی آئی اے میں ایک غیر مقلد جب آتا ہے پرسر ہے, تو پہلے ایک چج کے ایم سی کا آگے آ جاتا ہے, بیلٹ باندھ لو. میں نے کہا داڑھی صحیح کر لو. یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہے, ادھر آؤ. لوگ سب بیٹھے تھے اور نہ میرا خیال تھا کہ اس کو ایسے داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹوں. میں یہ چج کے ایم سی والوں کو دے دیتے, داڑھی نہیں ہے. میں نے کہا نا, داڑھی تو زینت ہے, زینت تو حدود میں ہوتی. اور بعد میں دیکھا کہ مسند امام اعظم میں ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ اس کو زینت رہنے دو, اچھی خوبصورت حدود کے اندر آداب کے ساتھ داڑیاں رکھو. کہتے ہیں ایک آدمی کی داڑھی بہت لمبی تھی, فتاوی شام میں ہے, جمعہ کا دن تھا, وہ جلدی جلدی نہا رہا تھا, وقت قریب تھا, تو خصیتین جو تھے وہ لحیہ میں پس گئے, اس نے گھسیٹے تو کٹ گئے. جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی اللہ کے ہاں پہنچ گیا. اتنی بڑی داڑھی کی ضرورت نہیں, اور اتنی بڑی داڑھی کے لیے پھر علم چاہیے, عقل چاہیے, وہ ہوتی نہیں ہے, چند دنوں بعد پھر ختم کر دیتے. نہیں, استقامت کے ساتھ دینی اعمال ہے, آرام تسلی کے ساتھ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. سبحان من زین الرجال باللحا, پاک اور مقدس ہے وہ خدا جس نے مردوں کو خوبصورتی بخشی ہے داڑھیوں سے, تو داڑھی بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اور سبحان من زین النساء بالزوائب, اور پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے عورتوں کو زینت بخشی ہے بڑے بڑے بالوں سے, مینڈیوں سے. زوائب سٹوکیم ورت ہوئی, سڑم ورت ہوئی, اور باز پختانو تو کم سہی ہوئی. اللہ اکبر وی ٹیڈی تا موروی چی بستے اس تے پرے کسنے دلتا میں رڑن دے گا نا خشتا خشتا ٹیڈیو نرے نروشی اغنڈا ما اغنڈو وی ٹیڈی تا موروی چی بستے اس تے پرے کسنے دوی چی ستنے خوزا ما ٹولا دنیا خواخوی ولی پرے کم مورتے نہ سر پتا پڑ او آلو چیز سو حکم دخو رشتے تو چیز خلق رازی بیاتا خواخوی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی لڑکی ہے نا تو کہتے ہیں کہ چلو یہی بیٹی دے دو حالانکہ وہ لڑکا ہے لیکن ٹیڑی ہے اور ٹیڑی دے سڑے اور وہ کہ سرکا ہوا ہے واقعی بعض لڑکے بہت ہی زیادہ فیشن کرتے ہیں اس دن ایک بڑے ادارہ ایشیا کے مقتدر ادارے میں علمی اجلاس ہوا اکابر علماء اور استادوں نے ایک نوجوان کو پابند کیا کہ آپ مدرسے پڑھاتے ہوئے کپڑے صحیح کر لیں ورنہ ادارہ آپ کو معذرت کرے گا بلا شبہ ایسے لباس پہننا اس کو نہیں کہہ رہا وہ تو ایک بڑے عالم کا بیٹا ہے اور بڑے علماء نے سمجھا ہے وہ ہمارے سمجھانے کا محتاج نہیں ویسے کہتا ہوں کہ یہ عادتیں اچھے افعال پر دلالت نہیں کر رہی یہ بھی معصیت کی طلب ہے اور یہ بھی دوسروں کا غلط اشتہا پیدا کرنا ہے میں نے بعض طالب علموں سے خفگان کیے کہ کیسے کپڑے پہنتے آپ بھائیو بہت خیال رکھنا ہے ہم نے کن کی ذمہ داری اٹھائی ہے علماء امت ورثۃ الانبیاء تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے یہ تو کبھی بھی خیال نہ رکھنا کہ کپڑا تو ہر شخص اپنا پہن سکتا ہے بالکل غلط جہالت آدم علیہ السلام جب قربان کیا شجر ممنوعہ کا تو پہلی سزا جو حضرت کو نافذ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فبدت لہما سوآتہما جنت کا لباس ان سے چھین لیا گیا جنت کا لباس شریعت کا لباس جنت کا لباس عزت کا لباس یاد رکھنا حضرت کو بہت شرم آ رہی تھی اللہ کے پاک پیغمبر تھے تو ادھر ادھر سے پتے توڑ رہے تھے اور اپنے جسم پہ باندھ رہے تھے اور تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے میں نے کہا تھا کہ یہ نہ کھانا اور یہ ہر طرح کی چیزیں کھاتے ہیں یہ سٹروبیری ہے اور یہ فلاں ہے وا بابا انہا طعام الاسیم ازالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم یہ زقوم ہے سٹروبیری بچیا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ اِنَّهَا شَجَرَ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ وَلَقَدُ دُوَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ ایسے بڑوں کا اجتباع باعث گمراہی اور ضلالت ہے احتیاط یہ ہے کہ یہ جس کو سٹوبیری کہتے ہیں یہ نہ کھایا جائے پہلے تو میں اس کو حرام حرام کہتا تھا لیکن چونکہ اور علماء امت ساتھ نہیں ہے اور وہ سٹوبیری کا آئس کریم سٹوبیری کا شربت کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے تو میں نے باقاعدہ مجتہدین اور فقہاء کرام اپنے مخصوص طبقے شاگردوں کو کہا کہ تم احتیاط کرو اور دوسرے علماء کے اتباع میں اگر اور لوگ کھائے اور وہ اس کو زقوم نہ مانے تو ان کے ساتھ سختی نہ کرو خیر ہاں آپ کہیں کہ بھئی ہم نے جس سے پڑھا ہے وہ اس سے منع کرتے تھے لہذا ہم نہیں کھا سکتے سمجھ گئے بات کو اسلام کا وزن سمجھ لو اسلام کی عظمت دلوں میں بٹھانا ضروری ہے، پھر آپ کا لباس بھی صحیح ہوگا، تنگ ترش لباس کیسے پہناؤ؟ ہمارا ایک بہت خاص خادم ہے، عجیب سے کپڑے پہنتا ہے، میرے پاس آتا ہے پیر دباتا ہے، بہت مصطفی صفات کا مالک ہے، نوجوان لڑکا ہے، اولیاء کی شان رکھتا ہے، حقیقت یہ، لیکن بس لباس کے مسئلے میں کمزور ہے، تو لباس صحیح پہنا کریں، ہر لباس پہننے کا نہیں۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص کو اس طرح متکبرانہ لباس سے منع کیا جاتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا، فخسف بہ الارض، زمین پھٹ گئی، وہ اندر چلا گیا، وہ تجلجل الی یوم القیامہ، کتاب اللباس بخاری ثانی، قیامت تک غرق ہوتا جا رہا ہے، غرق ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ لباس کے سلسلے میں آزادی ہے، سخت غلط فہمی ہے، قرآن و سنت سے دوری کی بات ہے۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام، پہلا پیغمبر بھی، اور سب سے پہلے انہیں جنت بھیجا گیا، اور جنت سے وہاں سے آنے میں کھانے کے اندر بے احتیاطی، اور اس کی پہلی سزا جو نافذ ہوئی، تو جنتی لباس، عزت کا لباس، زینت کا لباس، حیا کا لباس جسم سے اتر گیا۔ اس مسئلے پر مزید تفصیل کے لیے سابقاً محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب التشبہ فی الاسلام، جس کا آج کل کسی نے تفصیل سے شرح کی ہے اور اس کو چاپا ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کے نام سے، اور اس کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہے التشبہ فی الاسلام۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں امت مسلمہ میں اتنی جامع کتاب کسی نے نہیں لی لباس کے مسئلے پر۔ ہر لباس ہم نہیں پہن سکتے۔ ایک آدمی بہت شاندار چمک دمک والا کالا سوٹ سلوا کے لے آیا، اور مجھے کہا یہ انور شاہ کے لیے، بہت وقت کی بات ہے، انور شاہ کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے، محمد انور شاہ نے دیکھا اور دیکھتے ہی رکھ لیا، کہہ دا ہو تو رہا میں خیر دیکھ، خیر چتر خیر کو نہ دیکھا، ہم توری چتھا جو دیش ماشاء الحمدللہ۔ تو دیکھو خیر کی طرف بڑھنا یہ ضروری ہے۔ بخاری میں ہے کہ پیغمبر مرسل کی خدمت میں ایک کپڑا لایا گیا، وہ بھی ایسے ہی چمک دمک والا تھا، آپ نے کہا ھذا لا ینبغی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرے ہوئے لوگوں جیسے لباس پہنے۔ میں کبھی اپنے مرکزی علمی مادری علمی جاتا تھا تو اسی طرح ہی جاتا تھا، لاٹھی ہاتھ میں، جبا پہنا ہوا، تو میرے ایک ساتھی مجھے ملا، مجھے کہتے یار یہاں تو کم از کم صحیح آیا کرو۔ میں کیسے؟ کہیں کیا جبا ہو، لاٹھی ہو، پگڑی ہو؟ تو میں نے کہا آپ جو یہاں پڑھتے تھے تو یہاں کے استاد پینٹ پتلون پہنتے تھے؟ نہیں نہیں۔ میں نے کہا چلو اندر چلتے، اندر گئے، سارے استاد جمع تھے۔ میں نے کہا یہ مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح نہ آؤ۔ آپ حضرات کا نہیں، آؤ، ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں فخر و شکر ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ ہم ایک دعوت میں مدعو تھے اور ہمارے لیے علیحدہ خیمہ لگا تھا، اس میں ہم معذورین کی طرح بٹھائے گئے تھے۔ اتنے میں پتہ چلا گانا بجانا ہو رہا تھا، ڈول ڈپکڑے بج رہے تھے، اعلان ہوا کہ اس کو روک لو، قاضی صاحب آ رہا ہے نکاح کے لیے۔ ہم نے کہا یہ کون سا قاضی ہے؟ کہ دیکھا تو آپ گاڑی سے اترے، مزمل بھائی ساتھ ہے، نکاح فارم اس کے ہاتھ میں ہے، آپ چلے آ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے کہا کوئی حرامی پن شیطانی تو نہیں مچائی؟ انہوں نے کہا نہیں جی، اللہ نہ کرے، ہم تو آپ کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا خیال رکھو اپنے ولیمے کو پلیت نہ کراؤ۔ کہا آپ سٹیج پر آئے اور آپ نے نکاح پڑھا, زوردار خطبہ پڑھا اور دعا مانگی اور اس کے بعد چلے گئے. کہا ہم نے دل میں کہا کہ اس نے ہم سے پڑھا ہے, لیکن ہم نے اس پڑھن کو آگے نہیں بڑھایا اور اس نے اس کو نافذ کر لیا. آج پورا پنڈال اس کی وجہ سے منور موت تھا. الحمدللہ. تو علماء کا لباس, اہل علم اہل شان کا لباس, یہ ہمارا شعار ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے الحمدللہ. اب تو کمزوری آ گئی, بیماری بھی ہے, تو اس لیے میں کبھی وہاں ساتھی تو رکھتے ہیں قسم قسم کے آبائے اور ایسے ایسے جبے کے آسمان و زمین میں اس کی نظیر نہیں ہوگی. لیکن مجھے اب شرم آتی ہے کہ بھئی میں چل ہی نہیں سکتا ہوں, کرسی پر بیٹھ کے میرے شاگرد کرسی گھسیٹتے ہیں اور ویسے بات کرنا دشوار ہے, اکثر آکسیجن لگا رہتا ہے. لیکن قرآن کے درس سے میں بہت زیادہ شرماتا ہوں اور بہت ہی زیادہ اس کا وزن محسوس کرتا ہوں. کوشش ہے میری کہ اس میں تو کم از کم نشان کے طور پر یہ لباس محبوب اور موجود رہے. بعض چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں عالم دین کا درس, خواہ وہ قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو, بہت وزندار چیز ہے وہ. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہندوستان میں ایک ہندو لڑکی پر عاشق ہوا, تو ہندوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے اور راستے میں. انہوں نے کہا خیر تو ہے, تو مسلمان ہے اور ہم ہندو ہے, اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کہا تو آپ کو ہندو ہونا پڑے گا. کہا بیل کھول, ہو گیا. ہندو دھرم کے مطابق ان کا نکاح ہوا اور میاں بیوی بی بڑے خوش خوش پیار محبت سے رہتے تھے. ایک دن وہ لڑکا اپنے گھر میں کئی قسم کے چاول لے آیا, مختلف دالیں لے آیا, مرچ مسالے لے آیا, تو وہ ہندو دلہن نے پوچھا خیریت؟ کہا رمضان شریف آ رہا. کہا کیا؟ کہا رمضان شریف شروع ہونے والا ہے, سحری کریں گے, افطاری کریں. اس نے کہا ہمارا رمضان سے کیا واسطہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ تو ہندو ہے. کہا میں ایسا ہندو بھی نہیں ہوں کہ رمضان کی عزت نہیں کروں گا, میں روزے رکھوں گا اور سحری کے لیے اٹھوں گا, تو پراٹھا بنائے گی. واقعات میں لکھا ہے کہ اس لڑکی نے اپنے خاوند کو کہا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں بھی آپ والے دین پر آ گئی, بہت پیارا دین ہے الحمدللہ. تو دیکھو رمضان کا وزن کیسے مان رہا تھا, حالانکہ شرطوں میں کہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہندو ہو گئے, لاؤ چوکری بیچ دو. اپنا کام وام سیدھا کر دیا. اب پھر کبھی جو ہے نا چنل آ رہا ہے, کبھی دال ماش لا رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ کبھی سوئی. اور لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, حد بہت سامان نہیں رکھا, رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو رہا بس, کل پرسو ہے. اس نے کہا ہمارا کیا کام ہے رمضان؟ اس نے کہا واہ رمضان شریف جیسے مہینہ پوری دنیا میں پورے سال میں نہیں. تو اس نے کہا آپ تو ہندو ہوئے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہندو بھی نہیں ہو کہ رمضان کا احترام نہیں کروں گا, میں ضرور روزے رکھوں گا, تراوی پڑھوں گا, سحری کھاؤں گا, شام کو افطار کروں گا. تو اللہ پاک نے اس کے اخلاص کو اس خاتون کے دل میں اتارا اور اس نے کہا ہم دونوں ایک مذہب پر ہوں گے, مجھے بھی کلمہ پڑھواؤ, نماز سیکھ لوں گی, والدین کو میرے بھی نہ بتاؤ, شور ہنگامہ ہو جائے گا. تو دیکھو ذرا سی غیرت کی اس نے اور اس نے کہا میں ایسا ہندو نہیں ہوا ہوں کہ رمضان کا احترام کرنا ضروری. تو ایسے کمزور لوگ معاشرے کے, ان کو بھی اللہ نے رمضان کا وزن منوایا ہے. پھر آپ اور ہمارا کیا کہنا ہے, ہم تو خالص اللہ نے دین کے لیے چنے ہیں, لو شکر والحمد. وہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی نے رنجیت سنگھ بڑا خطرناک سکھ تھا، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ٹھیک 25 سال بعد برسر اقتدار آیا ہے، اور بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کے بارے میں سخت ترین اخلاق رکھتا تھا۔ تو ایک مسلمان نے بقرعید میں گائے کاٹی، اور ایک ہندو تھا اس نے شور مچایا، اس نے بہت منت سماجت کی لیکن وہ نہیں مانا، اس نے کہا رنجیت سنگھ کو کہوں گا، اس نے کہا رنجیت سنگھ تو فوراً میرا سر قلم کر دے گا، وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو کہا چلو جب مجھے مروا ہی رہے ہو تو میرے ساتھ چلو، باہر میں نے کچھ رکھا ہے۔ اس زمانے میں لوگ جنگلوں میں سونا وغیرہ دباتے تھے، وہ بنیا جلدی جلدی روانہ ہو گئے، جب وہاں پہنچ گیا وہ مسلمان ہے، اس کا سر بیمار تاوی لے لے اٹھا سو، اور پھر اس کی لاش جو ہے نا کپڑوں میں باندھ لیا، رات کو جانے لگا، کوٹوال نے کہا کون؟ کہا دھوبی ہے، کپڑے دھونے جا رہے ہیں دریا کے کنارے، کہا تلاشی دے۔ اے تیری، جب تلاشی دی تو وہ تو آدمی تھا پورا۔ رنجیت سنگھ کو اطلاع پہنچی، رنجیت سنگھ نے اس کو بلایا کہ آپ نے کیوں مارا؟ کہا میں نے گائے کاٹی تھی، یہ آپ کو خبر دیتا، تم نے گیا گائے کیوں کاٹی؟ کہا بس مذہبی جذبہ چڑھ گیا تھا اور آئندہ نہیں کاٹوں گا، وعدہ ہے۔ کہا چلو جاؤ۔ مشہور ہے کہ رنجیت سنگھ سکھ ہونے کے باوجود سچ کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب اگلے سال بقرعید آئی تو اس شخص نے ایک کی جگہ 2 یا 3 گائے کاٹی، او اب تو اور شور مچ گیا، اور رنجیت سنگھ تک اطلاع پہنچ گئی اور اس کو گرفتار کرایا۔ اس نے پھر کوئی ایسی بات کہی کہ رنجیت سنگھ نے کہا عجیب بات ہے، چلو آئندہ خیال رکھو، یہ سکھوں کی حکومت ہے اور ہم اور ہندو متفق ہے کہ گائے ہمارا مذہبی ماتا ہے۔ اگلے سال 4 کاٹی، پھر رنجیت سنگھ نے حکم دے دیا کہ اس کو پکڑو، اور صبح عموماً 5 صبح ہوتی ہے، کبھی صبح صادق داخل ہوتے اس کو لٹکا دو، میرے سامنے نہ لاؤ، یہ ایسی چال لڑ لیتا ہے مجھ سے جان چھڑا لیتا ہے۔ رات کو خدا کا کرنا تھا، رنجیت سنگھ کے ہاں کئی سال بعد لاڈلا سا بیٹھا ہوا جس کے وہ بڑے طلبگار تھے اور بہت دعائیں کرتے تھے، اور رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور سونا چاندی خوشی میں بانٹ رہے تھے، بیوی نے اس کو اسی بستر مرض سے خط لکھا اور کہا کہ اللہ نے احسان کر کے ہم کو پیارا سا ننا سا منا سا خوبصورت بیٹا دیا، بہت نامناسب بات ہے کہ حیوان کے بدلے میں انسان قتل ہو جائے، لہذا گائے کی قربانی کے جرم میں جو شخص کہہ دے اس کو معاف کر دو۔ رنجیت سنگھ خط پڑھ کر کے ہاتھ ہل رہا ہے، کہتے ہیں عجیب خدا ہے اس شخص کی، ہر طرح سے میں نے انتظام کیا کہ اس کو ماروں تو مجھے ایسی خوشی بھیجی کہ اس سے مجبور ہو کر، اور میری بیوی نے ان زخموں کی حالت میں ننے مننے کے بسترے پر لیٹے لیٹے خط لکھا ہے، لہذا میں نے اس کو معاف کیا اور لے آؤ میرے ساتھ۔ چنانچہ اس شخص کو رنجیت سنگھ کے سامنے لایا گیا، رنجیت سنگھ نے کہا 4 سال ہو گئے کہ میرا اور آپ کے خدا کا مقابلہ ہے، میں نے آپ کے خدا کی خدائی مان لی، اور وہ مجھے بما حکومت اور سلطنت کے آپ پر قادر نہیں ہونے دے رہا ہے، میں نے تیرے خدا کی خدائی عظمت مان لی، اور آج سے یہ فیصلہ ہے کہ تم جب چاہو گائے کاٹو، صرف قربانی عید کے دنوں میں نہیں، اور اس کا خرچہ رنجیت سنگھ کے شاہی خزانے سے لیا کرو، کیونکہ آپ کا سچا خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت آپ کو بچا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ دیکھو ادھر تھا الحمدللہ، اور لفظ اللہ میں ہم نے کہا کہ یہ عالم ذات ہے اور یہ خالقیت کا مسئلہ یہاں سے چلا ہے. والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, کیونکہ ہدل للمتقین ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ وہ ہے جس نے کر دی تمہارے لیے زمین بچھونا, فرش ہے, بہترین زمین ہے, ہم چل رہے ہیں, رہ رہے ہیں, سہ رہے ہیں. بعض جگہ ایسی زمین ہے کہ آدمی قدم نہیں لے سکتا, خاص کر پہاڑوں کے سرزمین میں. والسماء بناء, آسمان کو بنایا چھت, وانزل من السماء ماء, اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی, فاخرج من الثمرات, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پس نکالا اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندازا, پس مت بناؤ اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے شریک. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. اللہ, علماء کہتے ہیں یہ آفاقی دلائل ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الافاق, آسمان کے اطراف, آسمان کی کائنات, اس کو آفاق کہتے ہیں. اینچ شوریس کے در دور قمر بی بی نم, ہم آفاق پر از فتنہ و شرمی بی نم, اسپتازی شدہ مجروح بزیری بالا, اور توک زری ہم در گردن خرمی بینا. یہی زمانہ ہمارا بھی ہے, عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. ایک فاسق فاجر وزیر کہتا ہے کہ چاند کا مسئلہ ہم علماء کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ عالموں کا کام نہیں. چاند عالم دیکھے اور روزہ پہ ریے رکھے, حالانکہ ان میں سے ایک کبھی روزہ نہیں ہوتا, یہ سب بوزخور ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دلائل قائم کرتا ہے. الذی جعل, وہ اللہ جس نے خود زمین تمہارے لیے رہنے سہنے کا قابل بنایا, اس کو فرش کہتے ہیں. اور آسمان کو چھت کی طرح, آسمان موجود ہے, آسمان کے ابواب ہے, آسمان کے دروازوں پر لوگ مقرر ہیں, نیکیاں جاتی ہے, رزق آتا ہے, فیصلے نازل ہوتے ہیں. وانزل من السماء ماء, کہاں ہے یہ خادمین, کہاں ہے, اور اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, بس نکال باہر کیا تمہارے لیے روزی. فلا تجعلوا للہ اندادا, پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. تھوڑا سا پانچ دس منٹ وقفہ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جس طرح فاتحہ کے اندر دلائل قائم ہوئی تھی ربوبیت سے, اس کے مراحل یہاں بیان فرمائے کہ وہ ایسا رب ہے کہ الذی جعل, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. الذی جعل لکم السماء بناء, آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے. وانزل من السماء ماء, آسمان کی طرف سے رحمتوں کی بارش برساتا ہے. فاخرج به من الثمرات, اور اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے. منڈیاں کچاکچ بھری ہوئی. خدا کی قدرت کے دلائل دیکھنے ہو تو سبزی منڈی پھل منڈی دیکھ لے. کیا دمکتے ہوئے تربوز, کیا خوبصورت خربوزے, کیا دل بہلانے والے ناشپاتی, کیا سر چکرانے والے سیب, کیا مزاج تڑپانے والے کیلے. درخت و گاہوں برہنست و گاہوں پوشیدہ. یہ اللہ کی عجیب شان ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورقش دفتر اس معرفت کردگار. اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس وحدہ لا شریک کا شریک نہیں بنانا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. انداد جمع ہے ندن کی, جیسے ادداد جمع ہے ددن کی. مولانا ضیاء القاسمی خطبہ پڑھتے تھے, لا ند لہو ولا ضد لہو. اپنے کو شریک بنانا انداد ہے, اور دشمن اور شیطان کو شریک بنانا ازداد ہے. وہ اپوزٹ افراد ہیں. اللہ, اس پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا نزول ہے. دلائل آفاقی کے بعد ادلہ سماویہ اور برہان معجز, جس جیسا برہان نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا, وہ ہے قرآن. اور قرآن کی تعریف میں کہا لا ریب فی, میں نے کہا متکلم کے ہاں کوئی شک نہیں, تنزیل من رب العالمین. اب اگر تمہیں شک ہے, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اگر تم شک میں ہو, مخاطب شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو ہم نے اپنے بندے کو اتارا ہے. پیغمبر کا جب خاص مقام بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بِعَبْدِهِ, پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. جب بہت بڑا مقام بیان ہوتا ہے, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا. یہ دیکھ خاص مقام بیان ہوا. اَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّى, آپ نے دیکھا ہے اس کو جو میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے, لا تدعونی الا بعبدہا, مجھے نہ پکارو مگر محبوبہ کا غلام کہہ کر. لِأَنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ أَسْمَائِ, کیونکہ وہ میرے بہترین ناموں میں سے. وَاِسْتَعَدَ دُوستَئِ پِغُورِ رَاکُو, پزڑو خوش سترگ مٹی پزڑ خوشال شمار. اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلصہ جب بندے کو حاصل ہو, کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کو تفسیر کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحدید, دھمکانا, چیلنج کرنا, اس کو الٹیمیٹم دینا کہ سیدھے ہو جاؤ, انسان بنو. چنانچہ قصص میں ہے, پوری کتاب لے آؤ, اتبعہ, میں مان لوں گا. پھر ہود اور سورۃ یونس میں ہے, فاتو بعشر سور مثلہ, دس سورتیں لے آؤ, کتاب چھوڑو. نہیں کر سکے تو یہاں کہہ دیا بقرہ کے اندر, فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک چھوٹی سی سورت. والعصر ان الانسان لفی خسر, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. امام شافی نے کہا, لَوْ لَمْ يَنزِلِ الْقُرْآنِ وَلَنَزَلَتْ لَكَفَا, اگر اور قرآن نہ نازل ہوتا تو سورہ بلاسر جن اور انس کی ہدایت کے لیے قیامت تک کافی تھی. تفسیر روح المانی عجیب کتاب ہے نا جی, اور کتاب کا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ, یہ مہینہ ہے قرآن کا, اس میں قرآن کا درس بڑا پیارا ہوتا ہے. آپ صرف نحو بھی پڑھیں گے, مولانا بہت صاحب علم آدمی ہے اور بہت ہی اچھے معلومات فن جاننے کا انسان ہے. میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ بس ایک گھنٹے میں نمٹایا کروں, زور کے بعد جب تبلیغی مشاغل ختم ہو جائے, دعا ہو جائے, تو مولانا سے صرف نحو میں چند دن پڑھو اور باقی رہ گیا قرآن, تو وہ تو زندگی کا مسئلہ ہے, چلتا رہے. کوئی بات تو تھی جو عبداللہ ابن عمر نے 11 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. ہاں تم پوچھتے ہو جی آگے پڑھیں گے, میں نے کہا یہ بقرہ ہی پڑھ کے جاؤ, تیرے جیسے مولوی موجود ہے دنیا میں نہیں ہوگا, سارا علم قرآن بقرہ میں لے آؤں گا انشاءاللہ, اور بقیہ سورتوں کے خلاصے ذکر کر دوں گا. وہ کیا مشکل ہے, سورہ آل عمران رد نسوارا ہے, ان کے شبہات ہیں اور ان کے جوابات ہیں, اور بقرہ کے اندر جس مجاہد کی تربیت اوصاف عشرہ سے کی گئی اس کو بالفعل لڑایا اور بدر و احد دکھایا کہ یہ مجاہد جس کی پرورش بقرہ میں ہوئی تھی وہ جنگ لڑ سکتا ہے. اور قبائح اہل کتاب کی 25 بیان ہوئی ہے آل عمران میں, جس کے نصارہ مرتکب تھے. اور سورت کا خلاصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اور سورت نساء انعمت علیہم کی تفسیر ہے. سورت کے 3 حصے ہیں اور شروع میں 54 آیات اور 16 مسائل ہیں, دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 مسائل ہیں, اور آخری حصے میں لوگوں کے امتیازات ہیں, کون کس درجے کا ہے, تاکہ حسب شان اکرام بات چیت ہو جائے. تو سورت مائدہ کے اندر رد شرک فعلی و اعتقادی دونوں شروع ہو گیا, اور حل و حرمت میں 42 قاعدوں سے تفصیل کی گئی, اور وہ خالقیت بزرگ و برتر جل و علا کا مسئلہ آخر مائدہ میں پورا ہو رہا ہے. تو انعام سے پھر الحمدللہ الذی سورت مصدر ہے, اور ربوبیت کی تفسیر زیادہ ہوگی. اصولاً یہ سورت سورہ انعام آداب تبلیغ میں ہے کہ ایک مبلغ کو کیسے دائی بننا ہے. چنانچہ اس صورت میں دلائل عقلی نقلی وحیی, اور اس صورت میں تمام کے تمام وہ تفصیلات جو ایک مجاہد کو اور ایک عالم کو ایک مبلغ کو دینی تبلیغ کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں. صورت کے اندر مناظرے بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے کفار کے ساتھ, بتایا کہ کبھی کبھی نوبت مناظرے تک بھی پہنچے گی, بھاگو گے نہیں, اور حق پر ڈٹے رہنا اہل حق کی نشانی ہے. حق حق رہے گا جب آپ اس کو اس کی قدر کریں گے. یاد رکھنا حق کے 3 حق ہیں, معرفتہ اس کو جاننا, والثبات علیہ ثابت قدمی سے کڑا رہنا, ونفی ما عداہ اس کے مخالف کو ڈسمس کرنا. للحق کے 3 و حق, حق کے بھی 3 حق ہیں. تو آداب تبلیغ کا مسئلہ مفصل سورہ انعام میں ہے. 23 سال پیغمبر کو وحی آئی تو 23 اس میں ہے. قالو 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 عقبات کہلاتے, مشکل گاڑیاں, اور 63 سال صحیح روایت میں پیغمبر کی عمر ہے. 63 جگہ قل اور بغیر قل اوامر و نواہی ہے. تو ایسی کامیاب تبلیغ جب آدمی کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہے. تو آراف میں تسلی دے دی سات پیغمبروں کے واقعات سے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت لوط اور حضرت صالح و ہود کے واقعات ذکر کیے کہ یہ سب دین کا کام کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے اور ان کو کیا کیا مشکلات پیش نہیں آئی. لیکن طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. یہ مضبوط مسلمان ہونا چاہیے، پختکار مسلمان، اولو العزم من الرسل. تو آراف میں تسلی ہے اول نبی کو اور پھر دنیا کے ہر دائی کو، ہر مبلغ کو، بے واقعات الانبیاء سبا اور انفال میں جنگ و جدال اور جہاد کے طور طریقے ہے. وفی شر نجاتن حین لا ینجی کا احسان، آپ علاج کرتے ہیں اور علاج کامیاب ہونا چاہیے، اللہ شفا دے. لیکن ایک وقت آتا ہے اور ڈاکٹر سرجن تشخیص کرتا ہے کہ اب اس انگلی یا ہاتھ کا کٹنا مناسب ہے ورنہ بقیہ جسم سڑ جائے گا. تو آپ خود فیس داخل کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پہنچتے ہیں. اسی طرح کافر زندیق ملحد کا وجود بھی عالم انسانیت کے لیے ضرر رساں ہے، اس لیے اس کے خلاف جہاد کرنا بہت ضروری ہے. جہاد کی پانچ قسمیں ہیں. اول تو دو ہے، فرض کفایہ، کوئی بھی کر لے کام ہو جائے، اور دوسرا فرض عین، پھر عورت کو بغیر خاوند کی اجازت کے، بیٹی کو ماں سے پوچھے بغیر، عورتوں کو بغیر کسی ساز و سامان کے میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ اب اسلام کا وجود خطرے میں ہے، اللہ وہ دن نہ لائے. اور پھر ایک جہاد مال کفار ہے، دوسرا جہاد مال فساق ہے، تیسرا جہاد مال شبہات ہے، اور چوتھا جہاد ماں شہوات ہے. آپ جوان لڑکے ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں تو نبوت کے علوم پڑھ رہا ہوں. میں ریل گاڑی میں آ رہا تھا، اس زمانے میں ریل گاڑی ہمیں رجسٹر ہو گئی تھی، اور اس گاڑی میں میں نے پہلی مرتبہ پختون دیکھے جو شیعہ تھے پاڑا چنار کے. میں بڑا حیران ہوں، میں نے کبھی زندگی میں جہانگیرے میں آس پاس کئی شیعہ نہیں، میں سمجھے کہ یہ سب اردو والوں کے لیے. انہوں نے پشتوں میں جو باتیں کی، تو خیر ہماری اور ان کی تو میں بڑھ گئی، جنگ و جدال تک نوبت پہنچی اور لوگ بیچ میں آئے، مجھے بھی روکا، ان کو بھی روکا. میں نے ان کو کہا آپ واقعی شیعہ ہے؟ کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا تمہاری بہن ہے، 13-14 سال کی بچی تھی، اور میں نے کہا اس کا متع میرے ساتھ کراؤ. تو انہوں نے مولا یہ وہ، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک اس قسم کے غیر ذمہ دار حرکت کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بہت نامناسب بات ہے. رات کو میں برت پہ سو رہا تھا، اس نے آہستہ آہستہ میرے پاؤں ہلایا، میں اٹھا، میں نے سمجھا وہ دن کا جھگڑا شاید پھر شروع ہو رہا ہے. اس نے کہا نہیں، میری بہن بالکل تیار ہو چکی، آپ آئیے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بہت بے وقوف انسان، کاش کہ تو پشتو نہ بولتا. میں نے کہا آپ کا مذہب ہے، میرا تھوڑا ہی ہے، ہم تو اس کو زنا کہتے ہیں، میں کیوں زنا کروں گا؟ خبر ہی شروع کی، ملا دیکھو میں نے تو، اس نے یہاں تک کجل ڈالا ہے اور یہاں برقی زرکی لگائی ہے، کیا ہار ڈالا ہے، اور بس پہلی رات کی طرح تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے طالب علمی کی بزرگی سے، تقدس سے ادنا درجہ کا خیال بھی نہیں آیا. اور بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو اصحاب مذہب کہتے ہیں جن کے ہاں اس قدر فحاشی مذہبی طور پر جائز ہے، معاذ اللہ. جب صحبت نہ ہو، تربیت نہ ہو، تو آدمی بڑے مقام کے ساتھ بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اللہ ہر مسلمان کلمہ گو کو بچائے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری کو سنایا، میں بھی سن رہا تھا بیٹھا ہوا تھا، ہم چائے وائے جوتے ووتے صحیح کرنے کے بہانے قریب قریب رہتے تھے. حضرت نے کہا کہ ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف کسی دولہے و دلہن میں پہلی رات تو میں بڑھ گئی اور وہ دلہن اس گھر سے نکل گئی، اور قریب میں ایک ڈیرا تھا جس میں جوان سوتے ہیں، وہاں چلی گئی اور ایک جوان نے اس کو اپنا پلنگ دے دیا اور اس کو کہا آپ بیٹھے میں آتا ہوں، اور گھر گیا اپنی والدہ کو بہن کو بیوی کو اٹھایا، کہا کسی کی عزت ہمارے ہاں آئی ہے، اور وہ عورت آئی اور اس کو اپنے گھر لے گئی اور یہ لڑکا واپس اپنے بستر پہ ڈیرے میں سو گیا. صبح جب شور مچ گیا کہ دلہن باغی ہے تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے گھر سے نکلتے ہی ہم اس کو لے گئے، اور ہم تینوں عورتیں ان کے ساتھ رہے تو عورت عورتوں کے ساتھ رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تکلیف کم ہو گئی. مفتی صاحب نے فرمایا 25 سال بعد اب وہ لڑکا جو بوڑھا ہے اور بہت ہی کمزور ناتوان ہے، وہ کہتا ہے کاش کہ میں اس کو اس رات کو استعمال کر ہی دیتا. تو حضرت فرماتے تھے وہ تو مجتہد قسم کے آدمی تھے، کہ دیکھو اس وقت جوانی تھی، تمام قوام پر شوکت تھے اور گناہ کا ماحول نزدیک تھا، تو ایمان اتنا غالب تھا کہ خیال بھی نہیں آیا. اور 25 سال بعد انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹانگ ایک لحد میں لٹک جاتی ہے، اور اس کو اسرائیل کہیں سے بھی انجیکشن لگا لیتا ہے کہ بس بیٹے بیٹھے رہو میں آ رہا ہوں، لیکن اس حالت میں بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ تمام چیزیں پختہ ہوتی ہے صحبت سے، یاد رکھیے صحبت سے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت صد سال طاعت بے ریا. اور صحبت سالی ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. صحبت بد سے ہمیشہ باگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو. لا الہ الا اللہ. وی ما دا بازونو یا رکڑی دا ابو ڈنگ ما تموا سنگنا. پانی کا ڈھینگا ہوتا ہے نا ایسے ایسے کرتا ہے، تو اس نے کہا آرام سے رہو، میں باس کے ساتھ رہا ہوں، شاہین کے ساتھ رہا. ما دبا زنو یا رکڑی او دو بو ڈھینگا ما تم وہاں سنگنا. کراچی میں ایک بزرگ عالم پیری طریقت شیخ شریعت ہے، ایک زمانے میں ان کی کرسی حضرت مولانا مفتی محمود کے ساتھ لگتی تھی، بعد میں وہ اور کاموں میں پڑ گئے، مصروف ہو گئے، اور ان کے بیٹے کا ایک اور سیاسی زعیم سے دوستی تھی، تو وہ سیاسی زعیم ان کو مجبور کرتا تھا کہ آپ میدان میں آئے، اسے کہا مجھے معاف کرو جاؤ، تو داشیر میں ورت بھی ماں ہو رہے تھے. بازنو یا رکنی، میں تو مفتی محمود اور غلام غوث کے ساتھ رہا ہوں. دو بوڑنگ ماتم وہاں سنگنا. یہ بوڑھے بوڑھے اب دیکھتے ہیں لال کپڑے پہن کے آتے ہیں، چت کپڑے پہنتے ہیں، آفاستین ہوتے ہیں، حیران ہو گیا یہ کیا چیز ہے، یہ صحبت کی کمی. اللہ اللہ، علماء کرام کے ذمہ بہت کام. اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن سے جو ہم نے اتارا، نزلنا، نزل ینزل تنزیل کے معنی ہے بتدریج نازل ہونا، اور انزل ینزل معنی فوراً نازل ہونا. والذی انزل التور انزل وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ونزل الفرقان. مولانا احمد قاسم نانوتوی نے ایک مناظرے میں کہا تھا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا مصداق قرآن ہے، کیونکہ وہ نزل نہ آئے 23 سال میں آئے، اور وہ توریت زبور انجیل یا صحیفے وہ تو ایک ہی دفعہ میں دیے گئے ہیں. نقطہ یاد رکھو، جہاں انزلہ کا یہ قرآن کے لیے آیا ہے وہ کسی خاص حصے کے لیے ہے جو یک لخت نازل ہوا ہے. اور اگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو ہم نے بتدریج اتاری ہے اپنے بندے کو علی عبدنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی احمد و محمود و حامد فاتو بسورت من مثلہ لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانہار ایسا لے آؤ چلو. تو دیکھو مکہ میں 13 سال انہوں نے آپ سے تکلیفیں آپ کو پہنچائی, بدر احد خندق میں ان کی دنیا تباہ ہو گئی اور 8 ہجری میں آ کے آپ نے ان کو اینٹ کو پتھر سے بجا دیا, ان کے لیے کتنی مشکلات تھی اور کتنی مزاحمت انہوں نے کی. قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, آپ کے خلاف ایسی سازش کی کہ اگر پہاڑ کے خلاف کر دیتے تو وہ بھی جگہ دے دیتا, لیکن پیغمبر آپ کی استقامت پہاڑ سے زیادہ ہے. اور اسی طرح علماء دین, امام ابو حنیفہ کو خلیفہ منصور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پوری سلطنت کے قاضی القضات بنو, آپ نے کہا لست اہل له, آپ کی حکومت کا میں قضا نہیں کر سکتا. خلیفہ منصور نے کہا انت تکذب, جھوٹ بول رہے. امام نے کہا ہمارے بات پر ثابت, جھوٹے کو قاضی نہیں بنایا جاتا, اور اگر میں سچا ہوں تو میں نے پہلے کہا ہے لست اہل له. کیسے استقامت. منصور شرمندہ ہوا, برے دربار میں حکم دے دیا کہ اس کو جیل ڈالو. امام ابو یوسف طالب علموں کے ساتھ آئے, قاضی قضا بھی تو خدمت ہے و عبادت ہے, قاضی بن جائیے نا. درس رک گیا, آپ نے کہا تیرے منہ میں پانی اتر آیا, تو قاضی بنے گا. جب امام ابو یوسف خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات بنا تو کان الناس یهنئونه, لوگ مبارکباد دے رہے تھے, وکان یبکی, اور وہ رو رہے تھے. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ میرے استاد اور شیخ ابو حنیفہ نے مجھے کہا تیرے منہ میں پانی اتر آ رہا ہے, تو ما انفی فی کا ستسیر قادیہ. وہ آدمی جس نے دنیا کی باتیں کہی وہ خدا نے سچی کی. فما تقول فی الذی قال لنا فی الاخرہ, پھر آخرت کے دلائل و براہین کا کیا کہنا ہے. اللہ اللہ, موجودہ دور میں مولانا کے بارے میں بھی استقامت سلام کرتی ہے انہیں. لوگوں میں اہلیت نہیں ہے, قدر شناس نہیں ہے, ورنہ حیرانگی ہے جس طرح انداز سے وہ بڑے سے بڑے ملک کے طاقتور کو چیلنج کرتا ہے, صاف کہتا ہے کہ یہ فیصلے فلاں جگہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کا ملک کے عسکریوں سے جھگڑا آیا تھا, آخر کار اساکرہ نے معافی مانگی. الاستقامت فوق الکرام. فاتو بسورت من مثلہ, ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر ان نشانک ہو الابتر. کہتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی آپ نے علی کو کہا کہ اس کو کاغذ پہ لکھو اور کعبے پر لٹکاؤ. کعبے کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی بچی ہوئی, سارے بتوں کے قصے کہانیاں, اور عرش شریف کا بیان, علم غیب شریف کا بیان, ولی کنڈوں کا بیان, کعبیان کا بیان کے بہانے شریف لگا کر شرک اور بدعت لوگوں کے گلے سے اتارنا چاہتے ہیں. تو علی نے کہا, آپ نے کہا میرے قوم کا مزاج میں جانتا ہوں علی, چنانچہ سورت کوثر کو کعبے پہ لٹکایا. صبح جو بھی آتا ہے اپنا قصیدہ اپنا غزل اتارتا ہے, وہ کہتے ایسا بہترین کلام آیا ہے کہ ہمارے شعر کی کوئی حیثیت نہیں. بعض فضائل قرآن کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو ہر چیز میں خیر کثیر دی ہے. کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے. فصلی لربک وانہر، نماز پڑھے و قربانی کرے، یہ پیغمبر کا پروگرام ہے. ان شانک ہو الابتر، تیرا دشمن ہی تم کٹا ہوگا، یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجام ہے. چھوٹی سی صورت میں تین پیغمبر کا مقام، پیغمبر کا پیغمبرانہ پروگرام، پیغمبر کے دشمنوں کا بدترین انجام. ایسا کلام کہاں سے آئے گا؟ مسلمہ کذاب نے سورت فیل کے مقابلے میں کچھ بنایا تھا، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، لیکن وہ بیکار ہے. جس لڑکی کو دیا کہ پہنچاؤ، اس نے کہا قطب کا تل آنے والے، یہ تیری تحریر تجھ پہ لعنت کرتی. وہاں دیکھو علم ترکے ففعل ربک، رب کا تعارف ہو رہا ہے. یہاں ہاتھی کا، وہ بھی اتنا کمزور کہ چڑیا گھر والے بھی نہیں لیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سورہ قدر کیا مقابلہ کیا تھا، انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات الحسان. قادیان کیا ہے؟ حسین لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے، اور مرزا صاحب ان کے ساتھ مشغول وقت ہیں. اس قسم کی ڈپوٹیشن تمام اکاذبہ و ملاحدہ عالم نے تو بندی لڑی ہے، لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوا. فاتو بصورت من مثلہ ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پکارو اپنے معبودوں کو بھی اپنے ساتھ اگر ہو تم صادق. ساری کوششیں کی گئی، کوئی کمی نہیں کی گئی، لیکن قرآن قرآن ہے، اور وہ دروغوں کا داستان ڈسمس ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں. تحدید، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہیں کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو یا بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، لوگ بت پرست اور پتھر جو مندر میں استعمال ہوئے یا شرخانوں میں بدعت واڑوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں بھی دین کے خلاف کام ہو رہا ہے. اللہ کی وحدت و فردت کو درباروں پر اور زیارت گاہوں پر تقسیم کیا ہے. آگ تفصیل اپنے کسی اور مقام پر آ گئی. اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اللہ، یہ قاعدہ ہے کہ قرآن تنذیر و تبشیر کرتا ہے، کیونکہ نبی بھی بشیر و نذیر ہے، بشیر و نذیر. تو تنذیر کر دی گئی ہے کہ جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو شرک اور بدعت کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن جہنمی ہونے والے ہیں. اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اللہ ہر کلمہ گو مسلم کو شرک اور بدعت اور اس کی نحوست اور غلاظت سے بچائے. تو تبشیر شروع ہو گئی، جو قرآن کی صداقت و اعجاز پر ایمان رکھتے ہیں، نبی مرسل کو مبعوث من اللہ مانتے ہیں اور خاتم النبیین پر اعتقاد رکھتے ہیں، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جو عمل کیے نیک. اس جگہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ العمل الصالح ما سوغه الشرع، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کی شرعاً گنجائش ہو. مولوی نعیم الدین کو یہ معلوم ہوتا کہ بیضاوی میں لکھا ہے تو وہ ہمیں مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پر نہ لکھتے، اس سے تیجہ چیلم برسی اور تمام بدعت ثابت ہو گئی. ایشا وشی، وہ ایک آدمی نے بچڑا چوری کیا تھا کسی کا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے بات چیت کر رہے تھے، اس نے دور سے کہا کیا بچڑا بچڑا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بچڑے کا چور ہے، دیکھو اب اس کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح تیجا چیلم برسی کونڈے گیارہویں ثابت ہو جائے. تو مما رزقناهم ينفقون پر لگ پڑے. انتظار کر لیتے. اس آیت کو تفسیر بیضاوی درسی ہے, اس میں دیکھ لو, اس نے لکھا ہے کہ جو شرعاً ثابت ہو, گنجائش ہو. پیغمبر مرسل کے دور اقدس میں کن کن صحابہ کا تیجا چیلم برسی ہوئے, ذرا شرم کرو, اس کی تاریخ اور حوالہ بتاؤ. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک, عمل صالح. ایک تو شریعت کے قاعدے قرینے کے مطابق ہو, جیسے آپ دو رکعت نفل پڑھتے جب چاہے, لیکن اگر آپ عصر کے بعد پڑھے تو صحیح نہیں کر رہے, اگر آپ فجر کے وقت پڑھے صحیح نہیں کر رہے, اگر آپ وتروں کے بعد پڑھتے تو آپ جمہور صحابہ اور صحیح حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. جمہور امت اور صحابہ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک وتر رات کی آخری نماز ہے. وتر پڑھنے کے بعد ایک آدمی رات کے نفلوں سے فارغ ہو جاتا ہے. جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, انہیں اللہ حدیث پر اور فقہ پر ایمان نصیب کرے. حدیث یہ ہے, اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, بخاری جلد اول صفحہ 106. اور رکعتین بعد الوتر, اول تو سنت فجر ہے, رکعتین بعد الوتر قبل الوتر ہے. شان ورشا و ملا علی قاری کہتے ہیں کیونکہ بعد الوتر تو منہیان ہو, اور رکعتین بعد الوتر منسوخ و متروک ہے. امام بیحقی نے سنن کبرا میں باب قائم کیا, باب و اندر رکعتین اللتین بعد الوتر تو رکتا. یہ بیحقی اخدے دے در کی طرح کی, چرا اڑی بیحقی اخدے دے در کی طرح کی. تو وہ کہتے ہیں دو رکعت وتروں کے بعد اگر کبھی ہوئی یا کہی ہے تو بعد میں ترک کر دی گئی, کیونکہ پیغمبر کا حکم آیا کہ رات کی آخری نماز وتر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے مہینے میں نہ قیام اللیل کی اجازت ہے نہ تہجد. ظالما وہ خشرو, تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح, یہ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر پڑی گئی ہے. دیکھیے فیض الباری جلد 2 صفحہ 420. اس لیے مولانا انور شاہ لکھتے ہیں, وکانت سلف یمنع الناس بعد ما اوتروا ان یتنفلوا. بزرگان دین سلف صالحین وتروں کے بعد نفل پڑھنے کو منع فرماتے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ حدیث و فقہ کا مسئلہ ہے. میرا قصور یہ ہے کہ میں بزرگوں کے موقف پر ڈٹتا ہوں, اور الحمدللہ ساڑھا بلہ باری. ان لہم جنات تجری من تحت الانہار, بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, پانی کی نہر. 4 نہروں کا ذکر سورہ محمد میں. نہر, چلتا ہوا پانی. جا کے دیکھو مدارس میں نہر چل رہی, نوری آباد میں یہ نہریں پانی سے زمین سے نکل کے زمین کی طرف جاتے ہوئے نہر ہے. نہر جمعہ انہر اور انہار. اللہ اللہ. زیب النساء آئینے میں دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی, 4 چیز است آرام جہاں کو دام چہار, شراب ساقی و آب روا و روئے نگار. 4 چیزوں سے دنیا خوبصورت ہے, شراب پلانے والا, محبوب کا چہرہ اور اس کے چہرے پر آنسو کی بارش. 4 چیز است آرام جہاں کو دام چہار, شراب ساقی و آب روا و روئے نگار. آب روان نہر چشمہ اور محبوب کا منور چہرہ. اللہ اللہ. ویچستا دمخ پشانتے رنگ وی, چستا دمخ پشان تیرنگ وی باغ لورزم پہاگ گل ببیر قوم او زما جانان چی پا باغ راشی ہے گلو نا پان لاند مخت پٹوین سبحان اللہ او دیدن دی حج مخت مکہ دا دا عرفات پڑی رئیس والور تکو ما ان لهم جنات تجری من تحت الانہار زیب النساء نے دیکھا کہ اورنگ زیب آ رہا ہے ابا جان یہ کیا کہہ دیا تو دوبارہ کہا چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار ذکر و تسبیح و علم و استغفار کیسے بدل لیا دیکھو
اسی چار کے مجاز دنیا میں وہ ہے حقیقت کے دنیا میں ذکر تسبیح اور علم و استغفار
اللہ اللہ
کلما رزقو منہا من ثمرت رزقا جب کبھی دیے جائیں جنتیوں کو اس جنت میں پھلوں کی روزی قالوا هذا الذي رزقنا من قبل کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا جاتا تھا ہمیں پہلے یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے اچھا خربوزہ ہے یہ ماشاءاللہ یہ تو عجیب تربوز ہے مالٹے ہیں سنترے ہیں کٹل دیکھا ایک آدمی نے کٹل جانتے ہو نا ایک درخت کے اوپر ایک پل لگتا ہے عجیب غریب ہے وہ گھبرا گیا اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھی کی وہ اور چیز ہو تم رہوٹ ہی جاؤ تو پھل سے ڈر جانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے وہ چند طالب علم دیوبند گئے تھے اور آم خریدے صبح سرد میں آم نہیں ہوتے ایک کہتا ہے اس کو ایسے ہی کھائیں گے دوسرے کہتے ہیں دھو کے کھائیں گے تیسرے کہتے ہیں کاٹ کے کھائیں گے پنجپیر مولانا کہتے ہیں ایک آدمی آ رہا تھا میں نے کہا بات سنو ہم صبح سرد سے دارالعلوم دیوبند پڑھنے آئے ہمارے صبح سرحد میں آم نہیں ہوتے اس نے کہا چاکو ہے کہ میں نے کہا یہ اللہ بسم اللہ اس کو صاف کیا اور پھر کاٹا طریقہ بتایا تو جب ان کو وہ دیا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو دنیا میں بھی ہمیں ملا ہے وہ اتو بھی متشابہن اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا رنگ سنترے کا ذائقہ بلند برتر اس کی شکل ناشپاتی کی اور اس کا ذائقہ ٹانگو سے بھی اعلی
اللہ
اگر آدمی جانتا ہی نہیں تو مشکلات کا شکار ہو جائے گا نا حافظ صاحب کو بچے نے کہا حافظ صاحب کھیر کھائیں گے حافظ صاحب آنکھوں سے اندھا تھا وہ کھیر کیسا ہوتا ہے کہا سفید ہوتا ہے کہا سفید کیسا ہوتا ہے کہا جیسے بگلا وہ کیسا ہوتا ہے کہا ایسا نہیں نہیں میرے گلے میں پس جائے گا میں نہیں کہا سکتا بگلا وہ بگلا تو سفید میں تشبیہ ہے اس نے کھیر کو بگلے کی طرح ٹانگے اور پر نہیں نہیں میں مرے کی بون خرید نقصان بہوشی اس لیے پھلوں کا جاننا
بہت ضروری ہے مہمان آتے ہیں تو کراچی میں اللہ تعالیٰ نے تو عام قسم قسم کے الوان پیدا کیے لوگوں کی توفیق بھی خوب ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دم پخت ہے یہ اس طرح کا کھانا ہے وہ کہتے ہیں یار منہ کو پساک پدال اور پکوا آلو یا پکوا ہٹے پر پوئی وہ خود ہوڑل کا نا اس دام ہوڑا کانا
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں پر کوئی اشتباہ نہیں آنے دوں گا جب بھی ان کو ان پھلوں میں سے کوئی روزی دی جائے کوئی خوراک دیا جائے وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو دیا گیا ہے وہ اتو بھی متشابہن اور ان کے دیے جائیں گے ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کی جنتوں میں بیویاں ہوگی صاف ستھری وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب آدمی اچھا کھانا کھائے
عمدہ شربت پیئے، قسم قسم کا پھل کھائے، جوانی موج میں ہو، تمام اعضاء عروج پر ہو، تو اس کی نکاسی کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اللہ اکبر. مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جہاد کے زمانے میں طالبان کے مہمان تھے ہرات میں، تو ایک موقع پہ کہا کہ بھئی یہاں تو سنا ہے وہ بھی ملتی ہے، ہم کو تو کسی نے نہیں دی. عجیب. بیوی، اوہ پوری دنیا بیوی سے آباد. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، مسجود ملائک بنے، لیکن کان یستوحش روح المعانی میں ہے، تنہائی محسوس کرتے تھے. تنہائی بھی ایک تکلیف ہے. میری میت پہ ہے احباب کا مجمع، لیکن میری میت پہ ہے احباب کا مجمع، لیکن بیڑ کی بیڑ ہے تنہائی کی تنہائی ہے. انہیں لوگ بہت ہیں، لیکن جن لوگوں کو میں چاہتا ہوں ان میں ایک بھی نہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. ازواج زوج کی جمع ہے. عربی میں زوجہ کا استعمال کم ہے، زوج ہے. فَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْج. زوج خاون کو بھی کہتے ہیں، زوج عورت کو بھی کہتے ہیں. وہ امیگریشن میں عرب نے پاکستانی سے پوچھا کہ یہ زوجتو کا، وہ یہ زوجتو کا، تو اس نے کہا لا حول ولا قوة الا بالله. اس نے سمجھا کہ میں نے عربی بولی، عربی ایسی کہ اپنی بیوی اس کے حوالے کر رہا تھا. عربی بھی سیکھنا چاہیے لوگوں کو. انگریزی کو کیسے کٹا کٹو کڑا کڑ بول رہا ہے، اور لفظ عربی آپ بولنا شروع کیا ہے. مولانا صاحب آپ کی زبان بڑی مشکل ہے. میری زبان صحیح ہے، تیرا دماغ ٹیڑا ہے، تیرا دماغ خراب ہے. انگریزی نے، پیسے نے، دولت نے آپ کو چکرا دیا ہے. اپنے مذہب کی زبان سے دور ہو گئے، جنت کی زبان سے دور ہو گئے، قرآن کی زبان سے دور ہو گئے. الحمدللہ. کبھی جانا ہوتا ہے حج اور عمرہ کے لیے، ہم تو ویسے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن چونکہ 83 سے جانا ہے اور شروع سے یہ خیال تھا کہ عربی بولنا چاہیے، تو الحمدللہ جب عربوں سے بات چیت کرتے خوش ہوتے. ہمارے حسام جمال ہے جدہ میں، دنیا کے بڑے تجار میں سے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کلام الشیخ حلون کریم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے مدینہ منورہ کے بازار میں پوچھا الفرش التی تفرش علی السرائر، وہ چادریں جو بستر پر بچھائی جاتی ہے پلنگ پہ، تو ایک نے دوسرے کو کہا ماشاءاللہ جا علماء من پاکستان یقرؤون القرآن فی الاسواق. پاکستان سے علماء ہے تلاوت کر رہے بازاروں. میں نے ایک عربی سے پوچھا اے شہزہ ہذا شرشیر، یا خدا او شرشیر کون جانے گا؟ بستر کے چادر کو کہتے ہیں شرشیر. یہاں ایک طالب علم تھا، ایران کا عربی بولتا تھا. مولانا شیر علی شاہ کے استاد دکتور عبدالعزیز عثمان افغانستان جہاد کے لیے جاتے ہوئے یہاں آئے، تو وہ ایرانی طالب علم سے کہتے ہیں اے دکتور شیخ شیر، تو وہ ایرانی بھاگ گیا. پیچھے میں آ رہا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تھی بیساکھیوں پر، بات چیت ہو گئی، اور میں نے کہا آپ تشریف رکھے میں آتا ہوں. اس زمانے میں گھر بن رہے تھے یہ سب، تو ادھر دار القرآن کی طرف ہم رہتے تھے. واپس کپڑے وپڑے بدلے، نہایا، واپس آیا، اور میں نے ان کو کہا آپ جمعہ پڑھایا. انہوں نے تقریر بھی کی، نماز بھی پڑھائی، بہت اچھا بہترین امام مدرس ہے. اور مولانا شیر علی شاہ نے ان کے ہاں دکتورہ کیا ہے، 16 سال ان کی نگرانی میں، گولڈ میڈلسٹ بھی ان کی سربراہی میں لیا ہے. تو بہت خوش ہو رہے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے شیخ ہونا، ادبن وہ چھوٹوں کو بھی شیخ کہتے، یتکلم بالفصحا. مجھے کہتے تھے کہ حضرت وہ صاف ستھری عربی بولتے. تو مہمان آئے تھے اور سامنے کونے والا کمرہ جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں, وہاں کھانا کھاتے پھر ہمیں کہتا کہ باہر تخت بچھا ہوا تھا کہ نتفقہ علی السریر, پھل وغیرہ باہر کھائیں گے تخت پر, ایسے خوش ہوتے تھے. ہاں تفقہ یا تفقہ ہو کے معنی پھل کھانا. کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب اور مولانا شیر علی شاہ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے ریاض, شاہ خالد نے ان کی دعوت کی تھی, حضرت مفتی صاحب اپنے خاص معتمد دوستوں کو بھی لے جا رہے تھے. ہوائی جہاز کے اندر وہ لڑکی جو کام کرتی ہے اس نے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا ہار مرہ, جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک گرم کپ چائے کا اور, وہ ہار مرہ, ایسے فصیح بلیغ تھے. اور کوثر نیازی نے مفتی محمود پر لکھا ہے کہ آپ شریعت کانفرنس کر رہے تھے شیرانے والا گیٹ لاہور میں, آپ کو پتہ چلا کچھ عرب مہمان آئے, آپ نے صدارتی تقریر ان کی مناسبت سے عربی زبان میں کی, آپ کی عربی روان دواں چست بر چست عالمانہ فاضلانہ تھی. کوثر نیازی جیسے شخص. تو میں یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی ان کی اولاد ہو, ان کے روحانی اتباع ہو, فصیح بلیغ عربی سیکھا کرو. پیسوں کے لیے نہیں, ریالات کے لیے نہیں, وہ اللہ ہمیں بہت دے گا. اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم عربوں کو دے, لینے کے چکر میں نہ رہو. اللہ سے کہو خدایا مجھے خزانے دے کہ میں تیرے بندوں کو بانٹوں. بخاری میں ہے انا اوجتو فی ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچے گا اس طرح مجھے پائے گا, حدیث قدسی ہے. تو ان کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوں گی پاک صاف ستھری. مفسرین کہتے ہیں ان کو حیض نہیں آئے گا, ان کو نفاس نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ہوگا. اب پاک بیوی خاوند سے قربان ہوتی اور برا جان خاوند کے لیے دشمن جان. بیویاں جب موافق تباہ ہو تو اس دنیا کے اندر جنت الفردوس ہے, اور بیوی جب مخالف عزت ہو تو زن بد در سرائے مردنے کو, نیک آدمی کے گھر میں بلا گئی. ہم دری عالم است دوزخ ہے, او اس دنیا میں جہنم ہے اس کے لیے. زنہار اسقرین بد زنہار وقنا ربنا عذاب النار. زیادہ تشریح نہیں کرتا ہوں, پھر کبھی کہ انور شاہ کی والدہ بھی مجھ سے جھگڑا کرتی کہ آج پھر تم نے عورتوں کی برائی شروع کر دی, کیا کریں اب بوڑھے ہو گئے کہاں کہاں لڑیں گے. اور ان کے لیے ان جنتوں میں بیویاں ہوگی صاف ستھری, وہم فیہا خالدون, اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها, بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی یا اس سے بڑی چیز کی. وہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی قرآن شریف میں عجیب عجیب مثالیں ہیں, کئی عنکبوت ہے اور کئی نمل ہے, خداوند تعالی کو کیا ضرورت ہے اس کی. تو بتایا کہ خدا کو نہیں تمہیں ضرورت ہے, تمہیں سمجھانے کے لیے ہم گائے اور بھینس کی مثالیں دیں گے. استحیاء کے معنی ہے رقت القلب و ترک الموعظت, آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو چونکہ اللہ اعضاء جوارح سے مبرہ ہے, ما وراء الورا ہے, اس لیے اس کی ابتدا نہیں معاد مراد ہے. حیا نہیں کرتے یعنی جو کہنا ضروری ہے اس سے باز نہیں آتے. الحیاء حافظ ابن حجر نے لکھا ہے خلق یبعث المرء علی ارتکاب المحمود ویمنعه عن ارتکاب المذموم, فتح الباری. حیاء ایک ایسی صلاحیت ہے
جو اچھے کاموں کو کرنے دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرے گی. وہ ایک آدمی کو کتے نے ڈسا تھا اور اس کے انگوٹے میں ورم تھا, فریاد کر رہا تھا, آہ, آہ, آہ. گھر میں چھوٹی سی بچی تھی, وہ آئی, بابا جان کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے کتے نے کاٹا ہے. کہاں؟ کہیں انگوٹھے پر. کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ کہا چھ. کہا آپ کے کتنے ہیں؟ کہا 32. کہا جب وہ آپ کی ٹانگ کاٹ رہا تھا آپ نے پیچھے سے اس کی دم نہیں کاٹی؟ بچوں کی باتیں تو عجائب و غرائب ہوتی. تو اس نے کہا اس نے مجھے کاٹا ہے کیونکہ وہ کتا تھا اور میں نہیں کاٹ سکا کیونکہ میں انسان تھا. تو یہ مولانا شرف علی نے یہ لکھا ہے, مولانا خلیل احمد نے یہ لکھا ہے, ان کے باپ دادوں نے کوئی قلم وہی سے چلایا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رضا خانیوں نے اور فلاں شیطانیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے. ایک موقع پر میں ان کی ایک کتاب شائع کر رہا تھا, ہمارے استاد مفتی ولی حسن رکشے میں یہاں آئے, مجھے کہا میں آپ کا استاد ہوں, آپ نے مجھ سے پڑھا, یہ نہ کریں. میں نے کہا بس تو ہوا. تو جن فرقوں میں کتنما اخلاق ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کا اثر معاشرے پر کیا ہے. شاہ احمد نورانی کی پگڑی پیپل پارٹی نے لاہور ایئرپورٹ پر اچھالی تھی اور اس کے پیچھے نعرے لگائے. مفتی محمود نے ان کی سخت مذمت کی اور پیپل پارٹی کے جو جیالے تھے ان کو باش اور بدماشان کہا. تو کراچی میں علماء نے ان کو کہا, حضرت نے کہا انہوں نے دیوبندی بریلوی وجہ سے نہیں کیا, عالم دین کی حیثیت سے, اور عالم دین کا تحفظ میرا فرض ہے. الحمدللہ, بے شک اللہ حیا نہیں کرتے, یعنی باز نہیں آتے کہ وہ بیان نہ فرمائے. مثال مچھر کی, مثلا ما بعوضہ, یا ایو الناس, وہ کیا ہے سورت کے آخر, ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب مکی اور بعوضہ مچھر, فما فوقها, یا اس سے وجود میں بڑا اور یا اس سے عجائب ہونے میں غرائب ہونے میں بڑا, یعنی اس سے بھی چھوٹا. خلیل اور فراح. فاما الذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, فیعلمون, وہ جانتے ہیں, انہ الحق من ربہم, کہ یہ مثال برحق ہے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا, اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں, فیقولون, وہ کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, کیا ارادہ ہے اللہ کا ان مثالوں سے. یدل بہ کثیرا, بہکاتا ہے اس سے بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا, اور ہدایت دیتے ہیں اس سے بہتوں کو. یعنی مثال جب بیان ہوتی ہے تو اہل ایمان کے لیے استحکام پیدا ہوتا ہے اور زندقت و الہات کے مرتکبین کو اعتراضات کا موقع ملتا ہے. وما یدل بہ الا الفاسقین, اور نہیں بہکاتے اسے مگر براہ روی سے چلنے والوں کو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان پختہ ہونے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ, اور توڑتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے, ان یوصل, کہ وہ جوڑ دیا جائے. اس لیے حدیث میں ہے, سل من قطع کا, جس نے آپ سے تعلق توڑا ہے آپ جوڑ دیں. واعف عن من ظلمک, اور جس نے ظلم کیا معاف کر دے. واحسن الى من اساء الیک, احسانات کرو جو برائی کرتا تھا. ویفسدون فی الارض, اور یہ لوگ کہرام مچاتے ہیں ملکوں میں. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ تباہ کار ہیں, گاٹے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ, کیسے انکار کرو گے اللہ کا. وکنتم امواتا, اور تم مر چکے تھے. فاحیاکم, پس اللہ نے جلایا, یعنی تم نیست و نابود تھے, اللہ نے تمہیں وجود دیا. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي اللَّهُ وَهُوَ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا. بھئی کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں, بینگن بینڈی گندم باجرا جو چاول, کچھ چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن ان کا کام بھی عجائب و غرائب ہے. اللہ اللہ, کہتے سانپ کے سر سے زہر مورا نکلتا ہے جو ہر طرح سینکے کا علاج ہے. اللہ, هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء پھر وہ ارادہ کر گیا آسمانوں کے بنانے کا, فسواهن پس ٹھیک کر دیا ان کو, سبع سماوات سات آسمان, وہ بكل شيء عليم اور وہ اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. تفصیلات ان آخری آیات کا کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلى کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہمارا درس تفسیر قبول مقبول فرمائے, ہم سب کو کمال صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. دنیا کے چار دانگ عالم میں جو مسلمان اس سے مستفید ہو رہے ان کا استفادہ مزید فرمائے, انہیں عقائد کی پختگی, اعمال کے محاسن, دعا اور ندا کی نجابت و قبولیت عطا فرمائے. بیماروں کو اللہ صحت شفا دے, مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, یا حفاظت اور امن و امان کی فضائیں غالب فرمائے. علماء و طلباء اور ان کے بہی خواہ, مدارس اور مساجد, دین کے قلعے اور چھاؤنی ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے. رمضان مبارک فرمائے, نصیب فرمائے. رمضان کے روزے, اعتکاف, درسیات, تلاوت, ذکر, دعا, انفاق فی سبیل اللہ کے سرچشمے اللہ صدا بہار رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم.